बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسین مسگری، جو سورہ انفال کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام پیشوایان الہی، اور آخر میں آپ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرما سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے کہا ہے کہ واشنگٹن انسانی حقوق کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ پاکستان میں لانگ مارچ میں عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ میں عمران خان سمیت متعدد رہنما زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت مختلف قسم کے روزگار کے مواقع وجود میں لانے میں مصروف ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ایک نگران ادارے نے زور دے کر کہا ہے کہ سعودی نام نہاد عدالتوں کی جانب سے سنائی جانے والی سزائے موت غیر قانونی بنیادوں پر جاری ہوتی ہیں۔ بحرین کی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے عوام سے نمائشی انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ اور امریکہ اور مغربی ملکوں کی پابندیوں کے باوجود روس ہندوستان کو تیل فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب امیر سعدی ایروانی نے امریکی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن انسانی حقوق کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس کے ذریعے ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ کا حربہ استعمال کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی ہے۔ ایران میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کے بارے میں سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے بڑے واشکاف الفاظ میں کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف نفسیاتی حربوں، دھوکہ دہی اور دوغلے پن سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اجلاس ایران میں انسانی حقوق کی حمایت کی غرض سے بلایا گیا ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی قوم کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس حقیقی جنگ میں غذا اور دوا کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ نے انسانی حقوق کے مفہوم سے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم اور عالمی ادارے کے وسائل کو اپنی سیاسی اہداف کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔ امیر سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ تاریخ اس بات کی واضح گواہ ہے کہ امریکہ کو ایران اور دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں واضح مداخلت، اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے اب تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ تہران انسانی حقوق کے نام پر سیاست کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے اور مخصوص حکومتوں کی جانب سے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر اقوام متحدہ کے سسٹم کے ساتھ کی جانے والی اس چھیڑ چھاڑ کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ یہ خطرناک روش ہے اور ایران بارہا اس کے نتائج کے بارے میں خبردار کر چکا ہے۔ ایران میں حالیہ بلبوں کو مصنوعی سانس دینے کی غرض سے مغربی ملکوں کی جانب سے بلائے جانے والے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ ایران کے حالیہ واقعات اس ملک کا اندرونی معاملہ ہیں اور اسے سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ روس کے مستقل مندوب نے اپنے خطاب میں مہسا امینی کی موت پر افسوس کا اظہار اور مغرب ملکوں کے دوغلے پن کی نشاندہی کرتے ہوئے ایشلی بوبٹ نامی لڑکی کی موت کی جانب اشارہ کیا، جو جنوری 2021 میں کانگریس پر حملے کے دوران امریکی پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئی تھی اور اس پر پولیس کے خلاف تحقیقات تک انجام نہیں دی گئیں۔ امریکہ ایران میں حالیہ بلوؤں کے بعد سے نئی پابندیوں، میڈیا کمپین اور تند و تیز بیانات کے ذریعے ایران میں جاری ہنگاموں کو مصنوعی طریقے سے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی انقلاب دنیا میں امریکہ کی جھوٹی بالادستی کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کے موقع پر جاری کیے جانے والے ایک بیان میں میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ 44 سال قبل ایرانی عوام کی حریت پسندانہ اور سامراج مخالف انقلابی تحریک نے امریکہ کو ایران سے بے دخل اور اس کی پٹھو حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا اسلامی انقلاب آج بھی دنیا میں امریکہ کی جھوٹی بالادستی کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری نے واضح کیا کہ آج امریکہ کے معروف اور قابل اعتماد اسٹریٹجک ادارے امریکی بالادستی کے خاتمے کی گنتی گن رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں یونی پولرزم کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی تحقیقاتی اداروں کے مطابق دنیا بہت تیزی کے ساتھ کثیر القطبی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، جس میں ایران ایک مؤثر کردار ادا کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران میں 4 نومبر کو عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ 43 سال قبل ایران کے انقلابی نوجوانوں کے ایک گروپ نے تہران میں قائم امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا تھا، جو اسلامی انقلاب کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان کی کنٹینر کے قریب فائرنگ ہوئی، جس میں 6 افراد زخمی ہوئے جبکہ 1 شخص جاں بحق ہوا ہے۔ فائرنگ اس وقت ہوئی جب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ وزیر آباد کی جانب رواں دوا تھا۔ اس دوران عمران خان کے کنٹینر کے قریب نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے باعث عمران خان، سینیٹر فیصل جاوید اور احمد چٹھا سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ عمران خان کے پاؤں میں گولی لگی، جنہیں ایمبولینس میں اسپتال لے جایا گیا۔ فائرنگ کرنے والے کا نام فیصل بٹ ہے، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اظہر مشوانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران کنٹینر کے قریب ہونے والی فائرنگ کے بعد عمران خان محفوظ ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان میں لین دین پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس خبر کا اعلان چین کے مرکزی بینک نے کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین کے مرکزی بینکوں نے یوان میں لین دین کے مفاہمتی نوٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ مفاہمت میں اس پیش رفت سے پاکستان کے لیے ادائیگی کے متبادل ذریعے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس مفاہمت سے پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری اور مالیاتی اداروں کے درمیان سرحد پار لین دین میں یوان کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ پاکستانی میڈیا نے بینکاری امور کے سینئر ماہر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوان میں لین دین کے معاہدے سے پاکستان کو چینی بینکوں تک اچھی رسائی حاصل ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے چین سے تجارتی قرضے ملنے میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بعض پاکستانی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس مفاہمت سے پاکستان کو روس سے رعایتی قیمت پر تیل خریدنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ چینی کرنسی روس کے لیے قابل قبول ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے روس پر پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ روس اپنی برآمدات روسی کرنسی میں انجام دینے پر زور دیتا ہے، لیکن اس نے بیرونی لین دین میں چینی کرنسی کو بھی ایک متبادل کے طور پر مد نظر رکھا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت مختلف قسم کے روزگار کے مواقع وجود میں لانے میں مصروف ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے یہ بات ممبئی میں متحدہ روزگار میلے سے جمعرات کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملازمتوں کی نوعیت بدل رہی ہے اور ان کی حکومت کی کوششوں سے ہر طبقے کو یکساں طور پر روزگار اور روزگار کے مواقع دستیاب ہیں۔ مسٹر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت بقول ان کے پورے ملک میں انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں جو سرمایہ کاری کر رہی ہے، اس سے روزگار کے نئے نئے مواقع تسلسل کے ساتھ وجود میں آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے اپنی حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ملک میں دلت، پسماندہ، قبائلی، عام طبقات اور خواتین کے لیے یکساں طور پر روزگار اور خود روزگار کے مواقع تسلسل کے ساتھ فراہم ہونے کا دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ ان کی حکومت کے 8 برس میں بے روزگاری بڑھی ہے، روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں اور طبقاتی فاصلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ایک نگران ادارے نے زور دے کر کہا ہے کہ سعودی نام نہاد عدالتوں کی جانب سے سنائی جانے والی سزائے موت غیر قانونی بنیادوں پر جاری ہوتی ہے۔ جب سے سعودی ولی عہد بن سلمان نے عہدہ سنبھالا ہے، مخالفین کو سرکوب کرنے کے واقعات میں بھی شدت آ گئی ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی نام نہاد عدالتوں میں دسیوں شہریوں پر بے بنیاد الزامات لگا کر انہیں سزائے موت سنائی جا رہی ہے۔ اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں سن 2022 کی طرح سیاسی کارکنوں کا اجتماعی سزا کے نام پر قتل عام نہ کر دیا جائے۔ العہد نیوز ایجنسی نے انسانی حقوق کے سعودی یورپی ادارے کے سربراہ طہ الحاجی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صرف القطیف میں 53 شہریوں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ طہ الحاجی نے یہ بھی بتایا کہ ان سیاسی قیدیوں کے گھر والوں کو سزائے موت کے دستاویزات دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے، جو اس حکم کو باضابطہ طریقے سے چھپانے کی کوشش ہے۔ طہ الحاجی نے مزید کہا کہ ان میں سے بعض افراد نے صرف حکومت کی کسی پالیسی کی مخالفت پر مبنی ٹویٹ شائع کیے تھے، جس کی بنا پر انہیں طویل المدت قید یا پھر موت کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بن سلمان نے عہدہ سنبھالنے کے بعد موت کی سزا کو ختم کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا، تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں۔ قانونی امور کے ادارے زوینا کی جانب سے جاری شدہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ اکتوبر کو سعودی عرب میں انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں کی گرفتاری کے واقعات منظر عام پر آئے ہیں۔ اس ادارے نے سماجی ویب سائٹ پر سرگرم شہریوں اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری سمیت سعودی حکام کے جرائم کی فہرست جاری کرتے ہوئے ریاض سے ان پالیسیوں سے دستبردار ہونے اور اس ملک میں موجود مختلف مذہبی اقلیتوں اور اقوام سے احترام سے پیش آنے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے سعودی حکومت خانوں میں قید جن 53 قیدیوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے، ان میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ بحرین کی سیاسی جماعتوں تنظیموں نے عوام سے نمائشی انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ مناما پوسٹ کے مطابق فریڈم اینڈ ڈیموکریسی فرنٹ 14 فروری، یوتھ الائنس اور آزاد اسلامی تحریک کی جانب سے جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شاہی حکومت کی جانب سے کرائے جانے والے انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ بیان میں شاہی حکومت کی جانب سے کرائے جانے والے انتخابات کے بائیکاٹ کو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کی مخالفت اور آمریت کے خلاف نفی کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ بحرین کی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے مذہبی رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی قیادت میں ایک بھرپور عوامی انقلاب کی تحریک کا منصوبہ جلد پیش کر دیا جائے گا، جس کا مقصد نمائشی پارلیمانی انتخابات کو غیر مؤثر بنانا ہے۔ بحرین کے عوام نے بدھ کی شب ملک کے مختلف شہروں میں نمائشی انتخابات کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں۔ بحرین کی شاہی حکومت نے عوامی مطالبات کو خاطر میں لائے بغیر 12 نومبر کو ملک میں پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے عوامی تحریک جاری ہے اور اس ملک کے عوام خاندانی آمریت کے بجائے مکمل جمہوری نظام کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیونی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غاصب سیونی فوجیوں نے جمعرات کی صبح شمال مغربی بیت المقدس کے علاقے بیت دقو میں بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 42 سالہ فلسطینی شہید ہو گیا۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بیت دقو میں سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہونے والا یہ دوسرا فلسطینی ہے۔ غاصب یعنی فوجیوں نے بدھ کے روز بھی بیت دقو کے رہنے والے 54 سالہ فلسطینی شہری کو گولیاں مار دی تھیں جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا تھا۔ سیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطینی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے فلسطینی شہید یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی پابندیوں کے باوجود روس ہندوستان کو تیل فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ تیل کی ترسیل کی نگرانی کرنے والے کے ادارے کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق روس ہندوستان کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے، اور اس نے سعودی عرب اور عراق جیسے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جو دنیا میں تیل فراہم کرنے والے بڑے روایتی ممالک ہیں۔ روس نے گزشتہ اکتوبر میں یومیہ 9,46,000 بیرل تیل ہندوستان کو برآمد کیا ہے، جو ایک ماہ کے دوران کسی بھی ملک کو فراہم کیے جانے والے تیل کی سب سے بڑی مقدار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روس اس وقت ہندوستان کے تیل کی 22% ضروریات پوری کر رہا ہے۔ دہلی میں قائم آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نامی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ ہندوستانی توانائی کے میدان میں روس کے ساتھ تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستانی توانائی کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے وزیر توانائی ہردیپ سنگھ پوری نے واشنگٹن میں اپنی امریکی منصب سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی عوام کی توانائی کی ضرورت پوری کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور ان کا ملک جہاں سے ضروری سمجھے گا تیل خریدے گا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ہفتے روسی صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ روسی اور ہندوستانی کمپنیاں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبے شروع کرنے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی نیشنل آئل اینڈ گیس کمپنی روس کے ساخالین آئل اینڈ گیس فیلڈ سے امریکی کمپنی ایکسن موبائل کی علیحدگی کے باوجود نہ صرف اس منصوبے سے باہر نہیں نکلی بلکہ اپنا کردار بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق نیشنل آئل اینڈ گیس کمپنی ساخالین کے ایک پروجیکٹ کے مزید حصص خریدنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ روس یوکرین جنگ نے تیل کی عالمی منڈی کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے، اور رسد و طلب میں عدم توازن کی وجہ سے مختلف ملکوں کے درمیان چلے آ رہے روایتی تجارتی لین دین میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام پیشوایان الہی، اور آخر میں آپ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرمائیں گے۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی گدائی مجھ کو مل جائے، دائی مجھ کو مل جائے الہی، اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی۔
تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، آپ کی صحت و سلامتی اور روز افزوں ترقی و کامیابی کی دعا کے ساتھ پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ظہور حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند روایات کو نقل اور ان کا جائزہ لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہ عوام مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے فریب میں نہ آئیں اور ان کے دام میں گرفتار نہ ہوں، ایک دن جب حضرت علی علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مہدی اس کے فرزندوں میں سے ہوگا، خداوند عالم اس کے وسیلے سے جھوٹ اور جھوٹوں کو مکمل طور پر محو اور نابود کر دے گا اور زمانے کی سختیوں اور زبردست چیلنجوں کو تدبیر اور منصوبہ بندی کے ساتھ ختم کر دے گا اور مشرک اور جابر حکمرانوں کی غلامی سے لوگوں کو نجات دلائے گا۔ اس بنا پر حضرت مہدی علیہ السلام کا سلسلہ نسب معصومین علیہ السلام کے توسط سے یکے بعد دیگرے جاری رہا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہوا، اور یہ اس امر کی واضح نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں جو نوید سنائی ہے، اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ پیغمبر کے اس آخری فرزند حضرت مہدی آخر الزماں اور مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے درمیان تمیز اور پہچان کی جا سکتی ہے۔ ایک اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خدا حضرت مہدی کے قیام کے پرتوں میں ظالم حکومتوں اور غلامی کے نظاموں کی بساط لپیٹ دے گا، اور یہ وہی وعدہ الہی ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین پر اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے
اور کسی طرح کا شرک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو درحقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں۔ درحقیقت توحیدی نظام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص اسلام کے قیام کے بعد دنیا بھر میں مشرکانہ رجحانات کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، اور تمام حکومتوں کی بساط لپیٹ دینے کے ساتھ ہی انسانیت کو ظالم حکومتوں اور طاقتوں کی غلامی سے نجات حاصل ہو جائے گی، نیز آزادی کا حقیقی مفہوم اجاگر ہو جائے گا۔ ایسے درخشاں دور کے قیام کا صرف مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے، بلکہ تمام ادیان آسمانی کے پیروکار بھی اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ آرزو بھی کر رہے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہو ان کا پیغمبر ظہور کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، مہدی میری نسل سے ہے، اور جس وقت وہ ظہور کرے گا مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس کی مدد کے لیے حکم پروردگار سے آسمان سے زمین پر نازل ہوگا، اور مہدی کو خود پر مقدم کرے گا اور اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ان خصوصیات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام تمام تر پروپیگنڈوں اور شکوک و شبہات پیدا کیے جانے کے باوجود قطعی طور پر اس روئے عرض پر قدم رکھیں گے، اور اس وقت وہ پردے غیب میں رہ کر بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج کی طرح انسانی معاشرے کو روشنی اور حرارت عطا کرتے اور امید و تحرک پیدا کرتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب خدا کی مشیت اور مرضی ہوگی، اور توحید، انصاف اور انسانیت سے سرشار ماحول میں نئی زندگی کا دور شروع ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور و قیام سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث کے علاوہ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں روایت بیان کرنے کے ذریعے آخری حجت خدا کی بعض خصوصیات کو بیان کیا ہے، کہ جن میں بعض کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میرے خاندان کی ایک فرد قیام کرے گی اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ اس روایت میں ایک بنیادی نقطہ حضرت مہدی علیہ السلام کے عالمی انقلاب کے قطعی ہونے پر تاکید ہے، اور حضرت علی علیہ السلام لوگوں تک یہ امید افزا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر غیبت کا زمانہ بہت زیادہ طولانی ہو جائے تو ہرگز اس شک و شبے میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ بدستور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والے کے منتظر رہنا، اور یہ یقین رکھنا کہ امام زمانہ علیہ السلام آخرکار خدا کے حتمی ارادہ و مشیت سے ظہور فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرماتی ہیں، جب تم پیدا ہوئے تو اس وقت رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور تمہیں اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، اے فاطمہ، جان لو کہ تمہارا یہ بچہ نو اماموں کا باپ ہے، اور اس کی نسل سے صالح اور نیک سیرت ائمہ وجود میں آئیں گے کہ جن میں سے آخری قائم ہوگا۔
السلام علیک یا بقیت اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ۔ کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، جزیر خضرا میں اب بھی یہ کام زندہ ہے۔
حضرت امام حسن علیہ السلام بھی کہ جو خاندان نبوت کے تربیت یافتہ تھے، اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، رسول خدا کے بعد خدا کے برگزیدہ بندوں کی تعداد 12 ہے کہ جن میں سے 9 امام میرے بھائی حسین کی نسل سے ہوں گے اور اس امت محمدی کا مہدی انہی سے ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصیات اور ان کے دور میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور عوام کے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں، خداوند عالم میرے فرزند کے وجود کی برکت سے کہ جو برحق قائم ہے، مردہ زمین کو زندہ اور آباد کرے گا اور دین حق کو تمام ادیان پر فتح و کامرانی عطا کرے گا، چاہے یہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، مہدی ایک مدت تک لوگوں کی نظروں سے پنہاں رہے گا، اس کے دور غیبت میں ایک گروہ دین سے خارج ہو جائے گا، لیکن ایک گروہ کہ جو دین شناس اور متدین ہوگا ثابت قدم رہے گا، دشمنوں کی ایذائیں بھی سہے گا اور لوگوں کی ملامت بھی سنے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر تمہارا عقیدہ سچا ہے اور تم اپنے قول میں سچے ہو تو وہ امام کہ جس کے ظہور اور قیام کے منتظر ہو، وہ کب قیام کرے گا؟ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اس گروہ کے وصف میں فرماتے ہیں، جو بھی غیبت کے دور میں دشمنوں کی سرزنش اور ایزاؤں کو برداشت کرے گا اور اپنے عقیدے پر باقی رہے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی رکاب میں جنگ کی ہو اور راہ خدا میں جہاد کیا ہو۔ انسانوں کے عروج و زوال کا مسئلہ طول تاریخ میں ہمیشہ موجود رہا ہے، اور یہی اصول امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں بھی دہرایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مومنین کے ساتھ نرمی سے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ بعض عظیم مفسرین نے اس آیت کی شان نزول کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار سے متعلق قرار دیا ہے کہ جو غیبت کے دور میں تمام نشیب و فراز، چیلنجوں اور ثقافتی، سماجی، سیاسی اور معاشی بحرانوں کے باوجود اپنے اصول و عقائد پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ظہور کے وقت بھی پیغمبر اسلام کی رسالت کے دور کی مانند حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت و قیادت میں تمام سچے اور باشعور مومنین کے ہمراہ اور قدم بہ قدم شرک و کفر و نفاق اور ظلم و استبداد کے خلاف میدان میں حاضر ہوں گے اور حتمی کامیابی تک جہاد سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ شاید بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیوں حضرت مہدی علیہ السلام کو قائم یعنی قیام کرنے والا کا لقب دیا گیا ہے، کیا دیگر ائمہ نے قیام نہیں کیا اور انہوں نے اسلام اور حق دفاع اور باطل کی نابودی کے لیے قیام نہیں کیا، ایسے میں کیوں صرف امام زمانہ کو ہی قائم کا لقب دیا گیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ بلا شبہ اسلام کے تمام حقیقی پیشواؤں نے حق کی کامیابی اور باطل کی شکست کے لیے قیام کیا ہے، لیکن غاصب اور سرکش خلفاء کے تسلط اور وفادار اصحاب اور ساتھیوں کی کمی، نیز منافقین کی موجودگی کے باعث وہ کبھی بھی اپنے تمام مقدس اہداف کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے، اور آخر کار ہر امام معصوم کو کسی نہ کسی طریقے سے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام مشیت الہی کے مطابق تمام پیغمبروں، صالحین، صدیقین، شہداء، حق کے شہدائیوں، مظلوموں اور وہ تمام لوگ جو مسائل و مشکلات اور تعطل سے نکلنے کے لیے کسی نجات دہندہ کے منتظر ہیں، ان سب کی امنگوں اور اہداف کو عملی جامہ پہنائیں گے اور اپنے قیام کے ذریعے مستضعفین کی حکمرانی کے لیے مناسب حالات فراہم کریں گے۔ ایک اور دلیل کہ جو امام زمانہ کی ذات سے قائم کا لقب مختص کیے جانے کے بارے میں بیان کی جا سکتی ہے، یہ ہے کہ اسلام کے دیگر پیشواؤں کے تمام بنیادی اقدامات سیاسی اور جغرافیائی حدود میں انجام پائے ہیں، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب عالمی ہے جو تمام سیاسی اور جغرافیائی سرحدوں پر محیط ہوگا۔ اس بنا پر امام علیہ السلام کے قیام کے لیے کسی طرح کی حد اور محدودیت نہیں ہوگی، اور ان کا قائم ہونا تمام پہلوؤں اور تمام شعبوں میں اور پوری دنیا میں مجسم ہوگا، اور وہ اپنے الہی و انسانی اہداف کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا، اور کوئی بھی طاقت اور حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کے مقابلے میں اپنے وجود کی بقا کا تحفظ نہیں کر سکے گی، اور باطل پر حق کی حتمی کامیابی کا پرچم دنیا بھر میں لہرائے گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، کہ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عقوبا كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني ابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي ورب سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔